فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بينات أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وقال تعالى وهديناه النجدين. میرے بزرگوں اور دوستو، تبلیغ اور دعوت کے نام سے جو کام ہو رہا ہے، جس کے سلسلے میں دنیا بھر میں جماعتیں جاتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اور یہ اجتماع بھی اسی سلسلے میں ہے، اس کا بنیادی مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کی سوچ، اپنے عقل کے منصوبے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر کام کرنے کے بجائے براہ راست اللہ رب العزت کے نظام کو سمجھیں. اللہ نے اپنے نظام کو اتنا واضح کیا ہے کہ اس میں کہیں کوئی نہ کسی قسم کی پوشیدگی ہے، نہ اس کے اندر کوئی الجھن ہے، نہ اس کے اندر کوئی راز ہے. وہ نظام بالکل واضح ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ امت کا پہلا طبقہ جب چلا تھا تو وہ اللہ سے ہر چیز کو پوچھ کر چلتا تھا. ہم اس دور کے اندر ماحول کا اثر ہے یا کیا ہے، اللہ سے پوچھ کر چلنے کو تیار نہیں ہے. تو جو اللہ سے پوچھ کر اور اللہ کے نظام کو سامنے رکھ کر چلے گا، اس کے لیے اس کام کا نہ سمجھنا مشکل ہے، نہ اس کام کا کرنا مشکل ہے، نہ اس کام کے اندر جان لگانا مشکل ہے، نہ مال لگانا مشکل ہے. سارا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے سمجھتے نہیں بات کو، اپنے اپنی ترتیبیں چلتے ہیں، اس سے کچھ بنتا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انسان کو ہم نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس کے لیے دو کھلے رستے ہم نے رکھے ہیں. اب اللہ کے اس نظام کو سمجھ لیں. ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کے لیے دو کھلے راستے رکھے ہیں. یہاں بھیجا اس کے لیے ہے کہ یہ اس دنیا میں فیصلہ کرے گا کہ کون سا راستہ یہ اختیار کرتا ہے. ایک راستے کی انتہا جنت پر ہے، ایک راستے کی انتہا جہنم پر ہے. ہدیناہ النجدین کہتے ہیں ہم نے دونوں راستے رکھ دیے ہیں. ایک راستہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں بھی عافیت، قبر میں بھی عافیت، حشر میں بھی عافیت، اور پھر اس کا آخری مقام جنت جہاں عافیت ہی عافیت ہے. دوسرا راستہ جو ہے وہ ہے کہ یہاں بھی مصیبت، قبر میں بھی مصیبت، حشر میں بھی مصیبت، اور آخری میں جہنم میں بھی ہمیشہ کی مصیبت. کہتے ہیں یہ دونوں ہم نے کھلے راستے انسان کے رکھے ہیں, بھیجا اس دنیا میں اس لیے ہے, بھیجا اس لیے ہے کہ یہ یہاں فیصلہ کرے گا کہ اس نے عافیت کا راستہ اختیار کرنا ہے, اطمینان کا راستہ اختیار کرنا ہے, راحت کا راستہ اختیار کرنا ہے, جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے, یا یہاں اس دنیا میں بھی پریشانی, قبر میں بھی پریشانی, حشر میں بھی پریشانی, جہنم میں بھی پریشانی. کہتے ہیں یہ یہاں بھیجا اس لیے کہ یہ انسان اس کو خود طے کرے, بس ہم نے اس کو چھوڑ دیا, یہاں دونوں میں سے جو راستہ اختیار کرنا چاہے اختیار کر لے. اب دونوں راستوں کی تفصیل بتائی ہے پر آگے, یہ نہیں ہے کہ ہم پر چھوڑ دیا ہو کہ دونوں راستے جو کون سے راستے ہیں, دونوں راستوں کی تفصیل بتائی ہے. اور وہ کیا ہے اس کو میں آسانی کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ انسان اس دنیا میں قدرت کو اپنے ساتھ, قدرت کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی محنت کرے. یہ عافیت کا راستہ ہے, اطمینان کا راستہ ہے, قدرت یہاں بھی ساتھ, قبر میں بھی ساتھ, حشر میں بھی ساتھ, جنت میں بھی ساتھ. تو ایک راستہ ہے کہ قدرت کو ساتھ لے کر چلے, دوسرا راستہ ہے وہ بھی بتایا ہے تفصیل سے کہ دوسرا راستہ کیا ہے کہ قدرت کے بجائے وسائل قدرت کو ساتھ لینے پر محنت کرے اور ان کے پیچھے دوڑ لگائے اور رات دن ان کو ہاتھ میں لانے کی, ان کو ساتھ لینے کی محنت کرے. کہا ایک راستہ یہ ہے کہ قدرت کے بجائے وسائل قدرت کی طرف انسان کی دوڑ ہو جائے. یہ راستہ جو ہے شکل میں اچھا نظر آتا ہے لیکن اس کی اصل کیا ہے, اس کی اصل یہ ہے کہ یہ راستہ جا کر جہنم پہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے دو آیتیں علیحدہ ہیں, دونوں ایک ہی ہیں. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. دوسرا فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. کہتے ہیں جس وقت ان کو ہم سے تعلق سمجھ میں نہیں آتا تو انسان کے اوپر ہم وسائل اور اسباب کی بارش کر دیتے ہیں اور دروازے کھول دیتے ہیں. اور جس طرح سے ہم بارش کرتے ہیں وسائل کی اور اسباب کی, ہم مصائب کی, مسائل کی, آفات کی, بیماریوں کی, ہر قسم کی پریشانیوں کی بارش کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ اور کہتے ہیں یہ سب نے بنا اپنی زندگی کو, میں بھی دیکھتا ہوں کیسے بناتا ہے. اور علماء کرام نے جو پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو وسائل کا راستہ ہے اور وسائل کی بارش کا راستہ ہے, اس کی شکل ہے کیونکہ انعام کی اور حقیقت میں ہے یہ عذاب, بس انسان اس میں پھنس جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا ہے مسلمانوں کو خطاب کر کے, مسلمانوں کو خطاب کیا ہے کہ یہ جو وسائل کی طرف جانے والے ہیں ان کا حق یہ بنتا ہے ولولا ان یکون الناس امتا واحدا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقف من فضة ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتهم ابواب وسرر علیہا یتکیون وزخرفا وان کل ذلک لما متاع الحیاۃ الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین. کہا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سارے انسان ہی ایک رخ پر چلے جائیں گے تو ان کا حق یہ تھا کہ ان کو میں ایسے مکانات دیتا جو سونے اور چاندی کی سروں سے بنائے جاتے ہیں, ان کے مکانات کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے ہیں, ان کو ایسی طریق دیتا کہ جس میں جواہرات چلے جاتے. کہتے ہیں لیکن میں نے تم مسلمانوں پر رحم کیا وقت نہ تم سارے کے سارے ادھر ہی چلے جاتے ہیں, ایک بھی نہ بچتا. اللہ کی فطرت ہے. اس وجہ وہ کہتا ہے کہتا ہے آدمی جو ہے نا یہ کیا ہے, یہ اصل کو چھوڑ کر ادھر وسیلے کی طرف بھاگتا ہے. کہا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا میں نے تمہاری رعایت سے ان کو نہیں دیا, نہیں تو ان کا حق بنتا تھا. جب انہوں نے جنت کے محلات کو ٹھکرایا ہے تو یہاں تو ان کو ملنا چاہیے. اب آدمی کیا کہتا ہے, اوہو ان غیر مسلموں کے پاس اتنے اسباب اتنے ذرائع اتنے وہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مقابلہ کرو, یہ سارے ذرائع اور اسباب ایک طرف اور میں ایک طرف, قیمت لگاؤ کس کی تمہارے نزدیک قیمت زیادہ ہے. ایک طرف خود قدرت, ایک طرف وسائل قدرت. یہ سارے وسائل قدرت جتنے موجود ہیں اگر اس سے ارب ہاں ارب بھی زیادہ ہو جائیں تب بھی قدرت کے مقابلے میں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. اب ان وسائل قدرت والوں پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں, مصیبتیں کیوں آتی ہیں, آفات کیوں آتی ہیں, اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہاں ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوں گے, یہ تھوڑے سے ناراض ہوں گے لیکن میں بتاتا ہوں, تھوڑی دیر کو برداشت کر دیتا ہوں. آپ کے اس مجمع میں ڈاکٹر صاحبان ہوں گی, ان سے یہ پوچھو, ان سے یہ پوچھو کہ آپ کے پاس اتنے اسپتال ہیں, اتنی لیبارٹریز ہیں, اتنی دواؤں کے انبار ہیں, شفا آپ کے ہاتھ میں ہے, ان کے ہاتھ میں ہے, کن کے ہاتھ میں ہے؟ اے تم ڈاکٹر بھی ہو دوا بھی دے رہے ہو, شفا کیوں نہیں ہوتی؟ تو ڈاکٹر کیا کہے گا اس کے جواب میں, حکیم کیا کہے گا جواب میں, کہ یہ ہماری ہاتھ کی چیز نہیں ہے, یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے وقوف نہیں ہے, ہاتھ میں کسی کے ہے, بھاگتا کسی کے پیچھے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے, سارے اسباب اور سارے وسائل کا قصہ یہی ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں, بھاگتے ہیں سب ان کے پیچھے. تو پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں اس کے پیچھے دوڑنے سے کیا ملے گا؟ اس وجہ سے ہر نمبر پر کیا کہتے ہیں, یہ ہر نمبر پہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ ایک آنچ کی کسر رہ گئی ہے, اور وسائل پیدا کرو تاکہ تمہاری زندگی کے مسائل حل ہوں. اور وہ اور پیدا کرتے ہیں تو اور اس سے زیادہ آ جاتے ہیں, اس وجہ سے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کا اور غیر اسلام کا بنیادی یہ فرق ہے. اسلام کہتا ہے سیدھا قدرت تک جاؤ, وسائل کو استعمال کرنے سے منع نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جس کے وسائل ہیں پہلے اس کو ساتھ لو, اس کو ساتھ لے کر وسائل کو استعمال کرو گے تو تمہیں یہ سارے وسائل تمہاری عافیت کا سبب بن جائیں گے, اور جہاں یہ وسائل فیل ہو جائیں گے وہاں قدرت خود تمہارا ساتھ دے دے گی. کیونکہ وسائل جو ہے فیل ہو سکتے ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, قدرت کہیں فیل نہیں ہوتی ہے. یہ بنیادی فرق ہے. اسلام کہتا ہے سیرے صراط مستقیم یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہے پہلے اس کے ساتھ بات کرو. غیر اسلام کیا کہتا ہے, اس کو ایک طرف بٹھا دو, ان سے اپنا کام چاہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے راستے میں نے دونوں کھول رکھے ہیں, اس دنیا کے اندر دونوں راستے کھول رکھے ہیں, لیکن یہاں سے جانے کے بعد پھر وسائل ختم, وسائل قدرت ختم, قدرت موجود, قدرت سے تعلق پیدا نہیں کیا, اس وجہ سے وہاں جا کے سر پیٹے گا کہ کیا ہوں گے, کہ وسائل تو ہوں گے نہیں, یہاں تو سارے رہتا پھرتا ہے نا, کبھی ادھر کبھی ادھر, وہاں تو قدرتی قدرت ہوگی, وہاں وسائل تھوڑے ہوں گے. تو اس لیے یہ دونوں راستے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے دونوں راستے رکھے ہیں, تیری مرضی ہے یہ راستہ اختیار کر, تیری مرضی ہے وہ راستہ اختیار کر. اگر قدرت کو ساتھ لے کر چلے گا, یہاں بھی عافیت, قبر میں بھی عافیت, حشر میں بھی عافیت, جنت میں بھی عافیت, عافیت ہی عافیت ہے, پھر وہاں سوال ہی نہیں ہے. اور یہ جو آپ تکلیفیں سنتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام یا اولیاء عظام کے متعلق, یہ اس کے ساتھ لینے تک کی بات ہے. جب وہ ساتھ لے لیتے ہیں پھر معاملہ سب پورا ہو جاتا ہے. جو محنت کرنی پڑتی ہے, وہ جو تکلیفیں باہر آتی ہیں, وہ اس کو ساتھ لینے تک کے لیے ہیں. جب وہ ساتھ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد پھر انسان کے لیے ساری خیریت اور عافیت ہی عافیت ہے. اب انسان پوچھتا ہے انبیاء سے کہ میں قدرت کو ساتھ لینا چاہتا ہوں, میں کیا کروں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بتاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ میں قدرت کو ساتھ لینا چاہتا ہوں, قدرت کو ساتھ لینے کے لیے میں کیا کروں؟ انبیاء کہتے ہیں قدرت کو ساتھ لینے کی فیکٹری تیرے اندر لگی ہوئی ہے, باہر نہیں ہے. وہ فیکٹری تیرے اندر اللہ نے لگائی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ فیکٹری کیا ہے؟ تیرے جسم کو اللہ تعالی نے ایک قوت دی ہے, عمل جس کو کہتے ہیں, کہ اس کے اندر سے اعمال نکلتے ہیں. یہ اعمال اگر عوامل کے ساتھ جڑ جائیں گے, اس کی ذات سے عوامل آتے ہیں, تیری ذات سے عمل نکلتا ہے, یہ دونوں کا آپس میں جوڑ ہے. اگر تیرے اعمال اس کے عوامل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو تیرے ساتھ ہو جائے گی. اب جو لوگ انبیاء کے ساتھ ہوتے تھے وہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے, بعد میں آنے والے ہمارے جیسے لوگ وہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں تھے. اس وجہ سے وہ کیا گڑبڑ کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یوکے نماز روزہ تو آپ کا پڑھ لیں گے, باقی زندگی جو ہماری مرضی جیسے گزاریں گے. اللہ کہتے جاؤ دھکے کھاؤ, جا جانا, میرے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں سے دینی امتوں کا اللہ سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. دینی امتیں اللہ سے کیا کہتی ہیں؟ جو شروع میں تھے وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. جیسے آپ حکم دیں گے ویسے عمل نکلے گی, اس وجہ سے موت کرتی ہیں. وہ بعد والے خلف و من بعد, پیچھے آنے والے کیا کہتے ہیں؟ پیچھے آنے والے کہتے ہیں اچھا اللہ جو ہے اس کی عبادت, ایمان چاہیے, اس پر عبادت چاہیے, اور اس کی جو ہے اس کو نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہیں, منتیں اس کی باندھنے کو تیار ہیں. باقی رہی ہماری زندگی, ہم تجارت کیسے کریں, زراعت کیسے کریں, شادی بیاہ کیسے کریں, ہم لباس کیسا پہنیں, ہم شکل کیسی رکھیں, ہم گھر میں کس طرح سے رہیں, اور گھر والوں کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ کیسے معاملہ کریں. اللہ کو اس کو کیا دخل اس میں؟ وہ کہتا ہے میں وہ رب نہیں ہوں, میں وہ رب ہوں کہ تیرے بال اور کھال میں دخل ہے میرا دا. بھائی یہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے. یہ دینی امتیں آپ کو نظر آئیں گی کہ یا تو آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں یا ایک دم زمین میں گڑی ہوئی ہیں. قصہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ اللہ کے عوامر کو لے کر چلتی ہیں تو یہ اٹھتی چلی جاتی ہیں اوپر. یہ اوپر اٹھتی چلی جاتی ہیں, اوپر والے ساتھ کو یہ اوپر 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 نظر آپ کو نظر آئیں گی. اس کے بعد جب یہ امتیں, ان امتوں کے بعد والے آتے ہیں, وہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں بس اللہ کی عبادت کرنی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نماز روزہ پڑھ لے جان چھوٹ گئی. یہ امتیں پھر مار کھاتی ہیں ہمیشہ. اس لیے اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں تاریخ انسانی کو دہرایا ہے. اور کیونکہ بنی اسرائیل پر یہ دور اوپر نیچے ہوتے رہے ہیں، اس وجہ سے ان کی پوری تاریخ کو دہرایا ہے. غور کریں، اللہ نے عقل دیا، سمجھ دیا کہ راضی کا مجمع ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں. آپ غور کریں، اس پر غور کریں کہ ایک امت ایسی امت، یعنی آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایسی امت جس کے بچے ذبح ہو رہے تھے فرعون کے ظلم کے اندر، پس رہی تھی، اس امت کو اٹھا کر لے گئے. سمندر میں سے ان کو گزارا، راستے ان کے لیے بنائے. یہ نہیں ہے کہ کوئی خواب کی بات ہے، تاریخ انسانی اس پر گواہ ہے. راستے بنائے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا، کب؟ جب دیکھا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا ہے، تو فرعون کے ظلم میں تو برسا برس سے پھنسے ہوئے تھے، تو قوم چیخ پڑی. اور ایک آئے موسیٰ علیہ السلام، یہ تو کمبخت پہلے ہی تباہ کرتا تھا، اب آ گیا ہے تو اب تو یہ چھوڑے گا نہیں کسی طرح سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا، جس چیز کو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، جواب میں کیا فرمایا؟ کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تھوڑی لے کر چل رہا ہوں، قدرت چل رہی ہے، نہ تمہیں وہ پکڑ سکتے ہیں نہ سمندر غرق کر سکتا ہے. کلا انما یربی، کلا کے عربی معنی کہ ہرگز نہ یہ ہو سکتا ہے نہ وہ ہو سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ میں نہیں لے کر چل رہا، قدرت چل رہی ہے. قدرت کہیں ناکام ہوتی نہیں، قدرت نے کیا کہا؟ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ اپنی عصا جو ہے اس کو سمندر پر مارو میرے حکم سے. اب وہ عصا بیچاری پتری سے کیا کرے گی؟ وہ تو سارا قدرت کر رہی کام. قدرت کے حکم سے جیسے ہی ڈنڈا پڑا وہ سمندر پھٹ کے کھڑا ہو گیا. پانی نے پہاڑی طولوں کی شکل اختیار کر لی، راستے بیچ میں بن گئے، قوم نکل گئی. آگے پہنچ گئے ہیں. آپ دیکھیں قدرت کے ساتھ ہونے میں کیا اٹھتا ہے. آگے پہنچ گئے، لقد صحرا، اب آدمی جب چلتا ہے تو پیاس قدرتی طور پر لگتی ہے. قوم نے عرض کیا کہ حضرت سمندر بھی پار ہو گیا، فرعون سے بھی جان چھوٹ گئی، اب یہاں پیاس سے مرتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی مرنے مرنے کا غم نہیں ہے، قدرت ساتھ ہے. قدرت نے کیا کہا؟ کہ یہ نہیں کہا کہ خاص سنگ مرمر تلاش کر لاؤ، کہا یہ ٹکڑا پڑا ہے، اس ٹکڑے کو اٹھاؤ، اس پر لگاؤ ایک زور سے پتلا اپنی لاٹھی، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. اتنا سا ٹکڑا، اس پر لاٹھی لگی، اس کے اندر سے 12 نہریں چل پڑی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قدرت کا ساتھ ہونا جو ہے یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس میں کوئی خطرے کی جگہ نہیں ہے. اس میں ہر ایک قبیلے کی اپنی اپنی نہر تھی. اس کے بعد کیا کہنے لگے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور پانی کا تو انتظام کر دیا، اب کھانے کا کیا بنے گا؟ انہیں کا کوئی غم نہیں ہے، قدرت ساتھ ہے، وہ آپ کے کھانے کا بھی انتظام کر دے گی. یہ بےچارے اتنے بڑے بادشاہ وغیرہ، ان کو بھی بٹیرے وغیرہ جو ہے نا، یہ کبھی کبھی ملتے ہیں، ان کو ایک دو دن نہیں، 40 برس تک بٹیروں کا سالن کو، بٹیروں کا گوشت ان کو ملتا رہا. اب آدمی ہے، میری بھی طبیعت ہے، آپ کی بھی طبیعت ہے کہ نمکین کے ساتھ چاہتا ہے کوئی میٹھا بھی مل جائے. وہ جو شبنم گرتی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹھائی بنا دی. اور کیا کہا؟ قلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق کو کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن زمین میں فساد نہ مچاؤ، بس حکم کے تحت چلو بس. اور اس کے بعد کہنے لگے کہ سورج کی تپش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ایئر کنڈیشن لگا دیتے ہیں، ہمارے لیے کون سا مشکل ہے، آپ کے تو اتنے ایئر کنڈیشن ہیں، اللہ کا تو ایئر کنڈیشن بہت بڑا ہے. تو بادلوں کا، ٹھنڈے بادلوں کا ایئر کنڈیشن لگا دیا. حضور کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ ایئر کنڈیشن ایسا تھا کہ دن کے وقت تو وہ آ کر چھا جاتا تھا اور رات کو وہ ایک طرف کھڑا ہو جاتا تھا. یہ ایک دو دن ہی 40 برس تک ان کے ساتھ ایسا ہوتا رہا. اب آگے نکلے، آگے نکلے تو ان کا واسطہ پڑا ان لوگوں سے جن سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے، غیر مسلم قوموں سے. اب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ غیر مسلم قومیں جو ہیں یہ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو یہ تو مزے اڑا رہے ہیں. سب بھول گئے وہ قصہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ نے تمہارے اوپر اتنی نماز انعامات کی بارش کی ہے. اب وہ ارد گرد کو دیکھ کر جیسے ہم غیر مسلموں کی زندگی کو اپناتے ہیں، مگر تھے سمجھدار، ہم تو ہماری طرح بے وقوف نہیں تھے، ہم تو ہیں بے وقوف. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا عرض کیا؟ کہا بات یہ ہے کہ بٹیرے اور مٹھائیاں کھا کھا کر طبیعت تھک گئی ہے، لہذا کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں ہم کھیتی باڑی کریں اور رہیں. وہ کہے اندر کا چور کیا تھا، ان کو پتا تھا کہ وہ نظام تو موسوی زندگی پر ملے گا، وہ نظام چل نہیں سکتا اس کے بغیر. وہ جو نظام رزق ہے اور نظام اطمینان اور عافیت ہے، اس کا تعلق تو ایمان اور عمل سے ہے، اس کے بغیر وہ ملے گا نہیں. ان کی زندگی اختیار کرنے پر وہ نظام تو ہو جائے گا بند، بھوک مریں گی. اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نظام رزق بدلوایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹتے رہے، اتستبدلون الذی ہو ادنا بالذی ہو خیر، اتنے اعلیٰ نظام رزق کو چھوڑ کر تم اس کا کیا نظام بناتے ہو، کیا مصیبت ہے آخر؟ اس نظام میں کیا چیز ہے؟ اس نظام میں صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا بن کر چلنا پڑتا ہے بس. اوپر سے اطلاع گئی کہ ٹھیک ہے یہ ان کو اب دے دیتے ہیں جگہ، یہ اس میں رہیں، لیکن ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو اس ترتیب کو اختیار کرے گا اس پر ذلت، مسکرت، مصیبت ہم ڈالیں گے. یہ بھی تم عزت بن نہ کم اسفال وہ ضرورت علی مزلت اور بس کا، جو بھی اس نظام کو اختیار کرے گا کہ ہوگا مسلمان اور غیر مسلم کی زندگی اختیار کرے گا، اس کے لیے جانتا ہے ہمارا کہ اس کو ہم ہمیشہ ذلیل و خوار کر کے رکھیں گے. یہ جو آج رو رہے ہیں نا، ہوش نہیں ہے بالکل، کبھی اچھلتے ہیں، کبھی کودتے ہیں، کبھی سرزانے کرتے ہیں، کبھی جلوس کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، اس سے کیا بنتا ہے؟ وہ اوپر کا نظام آپ کے ان جلوسوں سے ڈرتا ہے؟ کوئی نیچے کے نظام کی بات ہوتی تو مسئلہ حل ہو جاتا، اوپر کے نظام کی بات ہے. جب اوپر کا نظام کاروائی کر رہا ہو تو نیچے والے کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ افتوبنوں نے بیاض کتاب و تک فنون اقبال فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا و يوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اس دنیا میں ذلیل ترین بنا کر رکھوں گا اور آخرت میں اشد عذاب کی طرف لوٹاؤں گا. یہ کافروں کی سزا نہیں ہے. جو مسلمان یہ حرکت کرے گا کہ ایمان عبادات اللہ کی اور زندگی غیر مسلموں کی, ان کے لیے یہ سزا مقرر کر دی گئی ہے اوپر سے, اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. جب ویسے تھے تو ویسے تھے, جب اس میں پھنس جاتے تھے تو اب چیختے تھے, پکارتے تھے, کہتے تھے کہ کہاں ہم پھنس گئے ہیں. پھر نبی آتا تھا, نبی آ کے کہتا تھا کہ پھنسے اس لیے ہو کہ تم نے اس نظام کو توڑ کر اس نظام کو اختیار کیا ہے. توبہ کر لو, اوپر والے سے میں بات کر لیتا ہوں. یہ اپنی زندگی کو پلٹا دے دیتے تھے, کیونکہ وہاں زندگی کے پلٹنے کے بجائے باتیں نہیں وہاں چلتی. چاہے ہم کتنے ہی اللہ اکبر کے نعرے لگائیں, چاہے رسول اللہ کے نعرے لگائیں, کچھ وہاں بات نہیں چلتی ہے. وہاں زندگی کو پلٹنا پڑتا ہے. وہ زندگی کو انہوں نے پلٹ لیا, پھر وہ عزت حاصل ہو گئی, وہی حیثیت حاصل ہو گئی, وہی شان بن گئی. پھر بعد والے آئے, انہوں نے پھر وہی حرکت کی, پھر ان کو سزا دی. یہ ایک دفعہ نہیں, یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. ضابطہ نہیں تو ٹوٹ سکتا, ضابطہ ضابطہ ہے. تو اس لیے اللہ نے کوئی چیز بند کر کے نہیں رکھی, کھول دی ہے. اس طرح سے چلو گے تو یہ ہوگا, اس طرح سے چلو گے تو یہ ہوگا. وہ آپ کے کراچی کا واقعہ کافی عرصے پہلے کا, وہ جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو مجھ سے کہنے لگے اللہ نے بڑی سخت سزا رکھی ہے, اللہ نے بڑی سخت سزا رکھی ہے. کہ میں نے کہا روز ملاوٹ والوں کو آپ سزا نہیں دیتے, اس میں دودھ میں ملاوٹ کی ہے, اس میں مرچوں میں ملاوٹ کر دیا. میں نے کہا روز سزا نہیں دیتے آپ ملاوٹ والوں کو. ملاوٹ والے دین کو اس نے سزا یہ دی ہے کہ یہاں ذلیل ترین بن کر رہیں گے اور وہاں اشد عذاب ہوگا. یہ دوسری بات ہے کہ کافر کبھی چھوٹے گا نہیں, یہ کبھی نہ کبھی اپنے ایمان کے ذرے کی وجہ سے وہاں چھوٹ جائے گا. بس اتنا فرق ہے, یہاں کی ذلت بھگتنی پڑے گی, کوئی اس کو چھوڑ نہیں سکتا. اس کے راستہ کیا ہے, اس زندگی بدلو. زندگی بدلنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو اللہ رب فرماتے ہیں کہ یہ انسان نہایت پاگل ہے, سفیا نفس پاگل ہے. اپنی زبان سے کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں, بھاگتا ان کے پیچھے. خود کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, بھاگتا پھر ان کے پیچھے. اور مسلمان جس کا صراط مستقیم یہ تھا کہ وہ قدرت کی طرف جائے, وہ بھی ان کو دیکھ کے انہی چیزوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے, زیادہ مار کھاتا ہے. وہ اب جب امتیں, یہ تبلیغ و دعوت کیا چیز ہے, جب امتیں قدرت کو چھوڑ کر وسائل قدرت کی طرف دوڑ پڑتی تھی اور اس میں پریشان ہوتی تھی اور اس میں مشکلات اور مسائل میں پھنستی تھی, تو یہ امتیں چیختی تھی کہ یہ کیا قصہ ہے. تو اللہ رب العزت رحیم و کریم ہے, علیم و حکیم ہے. قرآن شریف میں ہے کہ ہمارے ذمے نہیں تھا انبیاء کو بھیجنا, ہم نے تجھے انسان بنایا ہے, تجھے خود عقل دی ہے, تجھے خود سمجھ دی ہے, تجھے ہوش کر کے چلنا چاہیے. پاگل بن کے کیوں چلتا ہے؟ لیکن کہتے ہیں انا کنا مرسلین رحمت من ربک, صرف میرے رحم نے مجھ سے تقاضا کیا کہ کل کو یہ آ کر یوں کہیں گے کہ ہم اگر بھول گئے تھے تو آقا تو رحیم و کریم تھا تو ہماری رہنمائی فرما دیتا. اس وجہ سے میں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کو قائم کیا, اور یہ راستہ جہنم کو جا رہا ہے, مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے, یہ راستہ جنت کو جا رہا ہے, یہ آرام اور آخر سے بھرا ہوا ہے. انبیاء آ کر اس کو سمجھاتے ہیں, اس لیے ہم نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو قائم کیا کہ اس کو یہ دونوں راستے بتا دیں. یہ دعوت تبلیغ کیا ہے کہ جو پھنسے ہوئے انسان ہیں اس میں بےچارے سارے ہڑ دھڑ نہیں ہوتے, غلط فہم زیادہ ہوتے ہیں, وہ نکلنا چاہتے ہیں, اس سے اس کے نکلنے کے لیے راستہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کو فرمایا ہے کتاب انزل اللہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. آپ کو نکالنا ہے اس پھنسی ہوئی انسانیت کو کہ کل کو یہ بات آ کر کہے گی کہ ہم تو غفلت میں پھنس گئے تھے, اے رب تو ہماری رہبری کر دیتا. اب جو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ دو راستے ہیں. اس وقت امت میں مخلصین کی بھی کمی نہیں ہے, قربانی دینے والوں کی بھی کمی نہیں ہے, اس امت کے خیر خواہوں کی بھی کمی نہیں ہے. بہت بڑے متقی لوگ ہیں, بڑے پرہیزگار لوگ ہیں, بہت مخلص لوگ ہیں, بڑے قربانی والے ہیں. مسئلہ کہاں اٹک گیا؟ مسئلہ اس میں اٹک گیا کہ جب آدمی پھنس جائے کہ وہ عافیت کے راستے کے بجائے بڑھ جائے, مصیبت کے پریشانیوں کے راستے پر, اور قدرت کے بجائے وسائل قدرت کی طرف دوڑ لگا دے, تو ان کا رخ موڑنا قدرت کی طرف. انی وجہ تو وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں نے رخ اس طرف کیا ہے, ان سے کچھ بنتا نہیں ہے, جس کے ہاتھ میں میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے. تو جب آدمی پھنس جائے, ان کے نکالنے کا نظام جو اللہ نے رکھا ہے اس نظام کو, وہ پورا نظام ہے, وہ جیسے عافیت کا نظام ہے, مصیبت کا نظام ہے, مصیبت میں پھنسے ہوئے انسانوں کے نکالنے کا نظام اس نے بنایا ہے. جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ امت میں خیر خواہ نہیں رہے, امت میں امت کا درد کھانے والے نہیں رہے, امت میں اہل تقویٰ نہیں ہے, امت میں مخلصین نہیں ہے, یہ سب موجود ہیں. جہاں فرق پڑا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ اس نے نظام نکلنے کا خود متعین کیا ہے, اس سے پوچھ کر اس نظام کو پرانا نہیں چاہتے, اپنے طریقے اختیار کرتے ہیں, اس سے بنتا کچھ نہیں. یعنی اتنی سوچ نہیں ہے, اتنی عقل نہیں ہے کہ اگر راستے مختلف ہوتے تو اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک راستے سے کیوں بھیجتا؟ تمام انبیاء ایک راستے سے آئے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, یوں بھی امت نکل سکتی ہے, یوں بھی نکل سکتی ہے. اللہ کہتے ہیں صدقہ لوگ, میرا راستہ تو متعین ہے. تاریخ انسانی میں پوری ذمہ داری لے رہا ہوں, تلاش کر کے دیکھ لوں پوری تاریخ انسانی کی ذمہ داری, کبھی کفر اسلام کی میں نہیں آیا ہے سوائے دعوت کی, اور کبھی کافرانہ زندگی میں پھنسی ہوئی مسلمان امت نہیں آئی ہے دوبارہ اپنے مقام پر سوائے اصحاب دعوت کی. اس کے بغیر آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, اس کا راستہ متعین ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے, اگر تھوڑی سی عقل اور علم کو استعمال کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ کافروں کی طرف جو رسول بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. کافروں کی طرف جو رسول آئے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. یہ جو عام طور پر مشہور ہے نا کیونکہ یہ دعوت تو کافروں کی دی جاتی ہے اور یہ اتنے رسول جو آئے ہیں یہ سارے کافروں کے پاس آئے ہیں. کافر کو اسلام میں لانا بھی اصحاب دعوت کا کام ہے اور مسلمان امت جو کافروں کی زندگی اپنا لے اس کو نکالنا بھی اصحاب دعوت کا کام ہے. اس کے بغیر کبھی نکلتے نہیں ہے. ہم نے دونوں نقصان کر رکھے ہیں. کافروں کا اسلام میں داخلہ بند کر رکھا ہے اور مسلمان جو پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے نکلنے کا راستہ ہے. اس کے بجائے آپ جو ہے راستے جو اختیار کرتے ہیں وہ کون سے اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ پروپیگنڈا کے لیے اور اس کے لیے جو ہے یہ اچھلتے کودتے ہیں. ہم بھی اچھلے کودیں گے. وہ جلوس نکالتے ہیں غیر مسلم اپنی باتوں کے لیے. ہم بھی وہ تو خدا کی بندی کچھ عقل سے کام لو. غیر مسلم کا اور مسلم کا راستہ ایک ہو سکتا ہے؟ دماغ میں شیطان نے کیا ڈال دیا ہے؟ اے کا تم دین کے لیے یعنی جو بات کہتے ہو کیا کہتے ہیں؟ یوں کہ دین کے لیے چاہے ناچو چاہے کودو چاہے کچھ کرو یہ سارا دین ہی بن جائے گا. کیسے بن جائے گا؟ وہ خالق و مالک ہے, مدبر ہے, ہر چیز کا اس کے یہاں نظام مقرر ہے. مسئلہ جو اٹکا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نظام پر نظر نہیں اور اس نے جو پھنسے ہوئے انسانوں کو نکالنے کا نظام بنایا ہے اس کو ہم اختیار نہیں کرتے. اپنے طریقے اختیار کرتے ہیں, اس سے حاضر کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہہ رہا ہوں گے کہ مجھ سے نہ پوچھو, کسی سے نہ پوچھو, نہ اپنے سے پوچھو, اس سے پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا نظام بالکل واضح ہے. اس سے پوچھو, اس سے پوچھو کہ ہم پھنس گئے ہیں نکلے کیسے, وہ بتائے گا اس کی تقدیر. اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جی اس سے پوچھے وہ تو کہے گا کہ میرے بن جاؤ. تو ہم تو اس کے لیے بننے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے ساری زندگی میرے کہنے کے مطابق گزارو. وہ اس سے کم پر راضی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم اس سے پوچھتی نہیں ہیں. جان چھٹی ہے. یہ آپ کے کراجی کی بات ہے. مجھے بکی مسجد میں کچھ آپ کے یہاں کے علماء آئے, وہ مجھ سے بات کرنے لگے. میں نے کہا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اللہ کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے, ہمارے نزدیک اللہ کا ساتھ ہونا ضروری ہے. میدان میں اترنے سے پہلے اللہ ساتھ ہو. اللہ ساتھ کس کے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا بن جائے. میرے بننے کے لیے وہ اپنی پوری زندگی میرے حوالے کرے. اس میں کوئی اس کا دخل نہیں ہوگا, نہ اس کے دخل ہوگا, نہ اس کے بیوی بچوں کا دخل ہوگا, نہ اس کے ماحول کا دخل ہوگا, نہ کسی فیشن کا, نہ کسی رواج کا. خیر وہ تو اٹھ کے چلے گئے. ایک عالم ان میں سے بیٹھ کے کہنے کی بات یہ ہے کہ میں ہوں تو انہی میں سے. لیکن آپ کی بات سن کے میں بتا رہا ہوں کہ یہ امت اللہ کے لیے مرنے کو تو تیار ہے لیکن اللہ کے لیے اللہ کے بننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں دیکھا وہ کہتا ہے جو میرا بنتا نہیں اس کا مرنا بھی اپنے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے. انما یتقب اللہ من المتقین, مرے جائے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میرا ضابطہ یہ ہے میرے بن کر میرے لیے بنے, پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اب دماغ میں ہمارے کیا آیا ہوا ہے؟ ہمارے دماغ میں کیا آیا؟ ایک ڈاکو ہے, اس کو حکومت میں پھانسی دے دی کہ شہید ہو گیا. اور دماغ تو ہے شہید کوئی مگر شادہ کوئی معمولی چیز ہے. ایک آدمی نے قتل کر دیا, اس کی سزا میں اس کو پھانسی دی. شہادت کو ہم نے کھیل سمجھ لیا ہے. شہادت تو اللہ نے اس کی تعریف کر دی ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ کہ میرے لیے اور میرے دین کے لیے جان دیتا ہے. ٹھیک ہے, کسی کے ظلم میں آ کر اس کی جان وہ ظالم لے لیتا ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ جو بھی چور پکڑ کے مارا گیا، جو ڈاکو مار گیا سارے کے سارے شہید بنتے چلے جائیں. یہ ساری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مسئلہ اٹکا ہوا ہے وہ کیا ہے، مسئلہ جہاں اٹکا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سے پوچھنے کا جو مزاج تھا اس کو اس طرح ہے، دین میں اس کو کہتے ہیں عرض. عرض کہتے ہیں اللہ کی جناب میں پیش کرنا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں تیرے یہاں قابل قبول ہے. اس کے لیے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات سمجھ آئے گی زیادہ. ایک صحابی گزر رہے تھے کسی جگہ، دیکھا کہ ایک پہاڑی ہے، اس کے اندر چشمہ ہے اور کچھ سبزہ ہے اور بڑی یعنی اچھی اور پسندیدہ جگہ ہے. تو دل میں خیال آیا کہ ایسی جگہ پر بیٹھ کر اگر اللہ کی عبادت کی جائے تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. میں اور آپ ہوتے تو جا کر بیٹھ جاتے، مگر وہ صحابہ تھے، انہوں نے اپنی طبیعت کے اوپر بات نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پیش کیا کہ اس طرح سے میں نے دیکھا ہے، میں وہاں پر مستقل بیٹھ کر عبادت کرنا چاہتا ہوں، دنیا سے واسطہ نہیں، میں ہوں گا اور اللہ ہوں گے، یہ ہے ساری چیزوں نے رکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کیا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام پھرنا وہاں کی 70 برس کی عبادت سے زیادہ اوپر ہے. میں اور آپ ہوتے تو اپنا ارادہ نہ بدلتے، انہوں نے بدل دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں عرض، کہ یہ نہیں کہ جو دماغ میں آ گیا شروع کر دیا، جو عقل نے کہا وہ شروع کر دیا، جو ماحول میں دیکھا وہ شروع کر دیا. عرض کہتے ہیں کہ اللہ کے جناب میں پیش کرو کہ تیرے نظام میں یہ چیز ہے بھی یا نہیں ہے. اس لیے قیامت میں ویسے بھی پوچھیں گے، کیا کہیں گے، تیرے سامنے ساری چیز میں نے کھول کر رکھ دی، پھر تم نے میرے نظام کو دیکھا کیوں نہیں، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، کیوں چلا اپنے عقل سے دین پر، یہ عقل والا دین میری یعنی قبول. اس وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے اس قسم کے جو یہ سمجھ کر آئیں گے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں اور کہا جائے گا ان کو پکڑ کے لے جاؤ. یہ فرشتے سے پوچھے بات کیا ہوئی ہے، مرتے کھپتے رہے اور اللہ کے دین پر چلتے رہے، کہا دین پر چلتے تھے لیکن اپنی مرضی سے چلتے تھے، یہ مرضی والا دین یہاں نہیں چلتا، ہو اللہ کی مرضی والا دین چلتا ہے. اب ایک آدمی ہے نفلوں کا شوق ہے، نفلیں پڑھ جا رہا ہے، سامنے ایک آدمی نظر آ رہا ہے کہ یہ جا کر ابھی تالاب میں گرے گا، مرے گا. اب حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اپنی نماز کو توڑ اور جا کر اس کو بچاؤ. طبیعت کی کیا کہتی ہے کہ نفل والی چیز، نفل کی اتنی بڑی بات چھوڑ کے میں جاؤں گا، حکم اور ہے اور طبیعت اور ہے. تو اللہ کے دین پر چلنے والے بھی دو قسم کے ہیں، ایک جو اللہ کے دین کو اپنی طبیعت کے ماتحت رکھ کے چلتے ہیں، ایک وہ ہے اللہ کے دین پر جو اللہ کی منشا اور مرضی کو سامنے رکھتے ہیں. جو اپنی طبیعت کو دین پر چلنے والے، ان کو کچھ نہیں ملے گا، یہ خالی ہاتھ ہیں، ساری عمر مرتے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ تو اس دین کا منشا ہی صرف اس کی رضا ہے. میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں اٹک رہی ہے وہ بات کیا ہے، جو بات اٹک رہی ہے کہ اس سے پوچھنے کا مزاج نہیں رہا. یہ نہیں کہ دین پر چلنے والے کم ہیں، ایک ہے اس سے پوچھ کر چلنا، ایک ہے اپنے اپنے دماغ کی سوچ پر چلنا. اس کام کا منشا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کام کا منشا یہ ہے کہ جو اللہ کے نظام پر، نظام کو سامنے رکھ کر عافیت کے راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کو اس عافیت کے راستے کو اللہ سے پوچھ کر چلنا. اور جو مخلوق پھنس رہی ہے غلط راستے پر، مصیبت کے راستے پر، جہنم کے راستے پر، اس کو اللہ سے پوچھ کر نکالنے کا ترتیب اختیار کرنا، یہ دونوں چیزیں اس کام کا منشا ہے کہ یہ دین کے اوپر چلے تو اللہ کے نظام کو سامنے رکھ کر اس سے پوچھ کر چلے، اور جو انسان پھنس گئے ہیں ان کو اس پھنسی ہوئی انسانیت کو نکالنے کے لیے بھی اللہ سے پوچھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یعنی ہے بڑی عجیب بات، میں سوچتا ہوں میں نے کہا بھی یہاں کریں، اگر اللہ کے نزدیک راستے مختلف ہوتے تو حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ پھر نبی مختلف راستے سے آتے ہیں. کسی کو ماشاءاللہ ہیڈ مسٹر بنایا جاتا، کسی کو بہت بڑی حکومت دی جاتی، کسی کچھ، اور ان کو کیا کہتے کہ ہاں تم نکالو. سارے سمجھ والے بیٹھے ہو، تاریخ انسانی میں ایک واقعہ نہیں بتا سکتے آپ، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ کبھی حکومت کے راستے سے دین قائم ہوا ہو، پوری تاریخ خالی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ قائم شدہ دین کو حکومتوں نے چلایا ہے، لیکن گئے ہوئے دین کو حکومتیں کبھی لے کر آئی ہوں، پوری تاریخ خالی ہے. اور عقل کیا کہتی ہے، کیونکہ یہ خلافت ہو جائے گی، حکومت الہی ہو جائے گی، دین قائم کر دیں گے. وہ دماغ تمہارا خراب ہو گیا، کیا ہو گیا تمہیں، کہاں گئی عقل تمہاری؟ جو چیز اللہ کے نظام میں نہیں ہے آپ کس طرح سے اس کو چلائیں گے؟ اللہ کہتا ہے کیا ہوا دین چاہے بالکل چلا جائے اور آدمی کفر میں داخل ہو جائے، اور چاہے کافرانہ زندگی مسلمانوں نے اختیار کر لیں، ان کے نکالنے کا طریقہ صرف دعوت ہے، اس کے علاوہ ہے نہیں. اور ہم کیا کہیں، ہم کہیں اس طرح سے بھی نکل سکتا ہے، اس طرح سے بھی نکل سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے ویسے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم اللہ سے نعوذ باللہ زیادہ جاننے والے ہیں؟ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو جو بھیجا گیا ہے، یہ سارے دعوت کے لائن پر بھیجے گئے ہیں، کافروں کے پاس چاہے گئے ہیں یا مسلمانوں کے پاس گئے ہیں، یہ سب نکالنے کے لیے آئے تھے. راستہ بتائیے ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں راستہ یہ، ہم کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لڑائی نہیں اللہ سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کام کا مقصد متعین ہے، وہ کیا ہے، دین میں بھی اللہ کے نظام کو سامنے رکھ کر چلنا ہے، اور دین کے لانے کے لیے بھی اللہ کے نظام کو سامنے رکھ کر چلنا ہے. جو اللہ کے نظام کو سامنے رکھ کر دین اور دین کے لانے کو لیے تیار ہو، اس کے لیے تو تبلیغ کا راستہ کھلا ہوا ہے، اور جو اس کے لیے تیار نہیں، اپنے دماغ کے سوچ سے جمع رہتا ہے، اس کو وہی چلنے دے گا تو آپ کا، میں اور آپ کیا چاہ سکتے ہیں اس کو؟ اور اس کو یاد رکھیں، عبادت کی جاتی ہے، دعوت کا کام لیا جاتا ہے، عبادت انسان کرتا ہے، دعوت کا کام وہ لیتے ہیں. جب تک وہ دیکھتے نہیں، دو باتیں دیکھتے ہیں بنیادی، بتا دیتا ہوں، دو باتیں بنیادی طور پر دیکھتے ہیں، اس کے دل میں میری مخلوق پر رحم تواضع شفقت موجود ہے، اور یہ میری مخلوق کو مجھ سے ملانے کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کرنے کو تیار ہے، اس سے کام لیتے ہیں. ایک کوالیفیکیشن اس کی یہ ہے. اور دوسری کیا ہے، دوسری چیز جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ جس ترتیب کو میں نے مقرر کر دیا ہے، اس ترتیب سے بحث کرنے کو تیار ہے یا نہیں. اس لیے ترتیب ہمارے اختیار میں نہیں دی، نبیوں کو بھیجا ہے، انہوں نے ترتیب اختیار کی ہے، ان کی ترتیب محنت جو ہے وہ مقرر ہے، یہ نہیں. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ لوگوں تک آواز پہنچانی ہے, آواز نہیں پہنچانی ہے. وہ کہتا ہے لوگوں کی خدمت میں ٹھوکریں کھانی ہیں, ان کی منتیں کرنی ہیں, ان کے پاؤں پکڑنے ہیں, گلیوں میں ان کے پیچھے پھرنا ہے, میری مخلوق پر رحم کھا کر شفقت کھا کر ان کے پیچھے پھرنا ہے. یہ تمہاری بات میرے پاس آتی ہے, میرے سے پھر, میرے سے پھر رحم کا دروازہ کھلتا ہے, فیضان ہدایت ہوتا ہے. ترتیب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا سمجھا کہ آواز پہنچانی ہے, آواز پہنچانے کی بات نہیں ہے. قربانی کی آواز اوپر جاتی ہے, قربانی کی آواز اوپر جاتی ہے اور زبان کی آواز مخلوق پہ جاتی ہے. جب دونوں آوازیں ملتی ہیں وہاں ان دونوں کو ملنے سے چیز پیدا ہوتی ہے. جو دعوت بغیر قربانی کی ہوگی وہ دیکھنے کو تیار نہیں. آپ کو کہتے ہیں اس کا اثر ہو جائے گا, سکا اثر ہو جائے گا اس کا. یہ میں ساری اس لیے کہہ رہا ہوں بات کہ شیطان نے جب دیکھا, شیطان نے جب دیکھا کہ, اور یہ اوپر کے حضرات نے لکھ دیا ہے, میری بات نہیں, ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں. شیطان جب دیکھتا ہے کہ ایک دین کی فضا اور دین کا کام ایسا ہے کہ جس میں مخلوق جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتی چلی آ رہی ہے, تو شیطان آ کر اپنی کارروائی شروع کرتا ہے. پھر کہا کہ اس کے دو راستے ہیں داخلے کے. ایک راستہ کیا ہے کہ جو پرانے کام کرنے والے ہیں ان کے دل میں, ان کے دل میں اپنا جوہر ڈالتا ہے. شیطان کا جوہر کیا ہے؟ شیطان کا جوہر ہے کبر, اپنی باہ ڈالتا ہے کہ یہ کام کرنے والوں کے دل میں آتا ہے کہ ہم بڑے ہیں, یہ جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے یہ چھوٹے ہیں, ہم ان کے حاکم ہیں, یہ محکوم ہیں. جہاں یہ بات پیدا ہو جائے گی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی. یہ عام طور پر یہ مرض پھیل رہا ہے اور شیطان جو ہے وہ کود پڑا ہے درمیان میں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کام کے اندر رفق, محبت, توازن جتنا اوپر جاتا رہے اپنے آپ کو اتنا ہی پیستا رہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ توازن سے پیش آئے گا وہ قابل قبول ہے. دوسرا راستہ اس کا کیا ہے؟ دوسرا راستہ جو لکھا ہے اس کے متعلق وہ کیا لکھا ہے کہ دوسرا اس کا کیا راستہ ہے؟ وہ جو حرکت کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ کام کرنے والوں کے دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ اس کے اندر اگر یہ چیز مزید شامل کر لو گے تو کام کو بافاڑہ پہنچ جائے گا. مزید اس کے اندر یہ چیز باہر ہوگے تو کام اس سے بہت پھیل جائے گا, یہ چیز کر لو گے تو یوں ہو جائے گا. تو ہمارے حضرات علماء نے چھوڑا نہیں, وہ کہنے لگے وہ حرکت کیا ہوتی ہے اس کی؟ وہ دیکھتا ہے کہ جو ترتیب قدیم ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے, اس مقبول ترتیب کو توڑنے کے لیے نئی نئی باتیں سجاتا ہے. کہ یہ راستے ہیں دو اس کے داخلے کے, یا تسلط کا راستہ ہے کہ پرانوں کے دماغ میں یہ ڈالے گا کہ تم حاکم ہو, یہ محکوم ہے تمہاری. مشورے والوں میں سے کسی ایک کے ذہن میں یہ ڈالے گا کہ مجھے مشورے کے تابع نہیں چلنا ہے بلکہ مشورے والوں کو میرے تابع ہو کر چلنا ہے. بس پتا ہی شیطان بن گیا, وہ جہاں یہ کرم پیدا ہوا شیطان بن گیا. شیطان سے اللہ تعالیٰ تھوڑی کام لیں گے ہدایت کا. اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اس تسلط کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اضافے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مقبول ترتیب جو ہے وہ کٹنی شروع ہو جاتی ہے. یہ میں ساری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر چیز کا نظام بتا دیا گیا ہے تو ہمارے لیے چھوڑا نہیں گیا ہے. اللہ رب العزت نے جو بہت بڑا انعام کیا ہے, آپ لوگ اس میں مبارکباد کے قائل ہیں, قابل ہیں. آپ کو شاید اس کا پتہ نہیں ہے آپ کو ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا، اس لیے اس کی قدر دانی کیجیے. آپ کو ذریعہ بنایا ہے کہ اس وقت میں پوری مخلوق خدا میں، پوری مخلوق خدا میں اللہ کی طرف انابت اور رجوع پیدا ہو رہا ہے. دنیا کا ایک ایک ملک جو ہے جہاں برسہ برس سے سینکڑوں برس سے زمین سیدھے کو ترستی تھی، وہاں اللہ نے آپ لوگوں کا اللہ قبول فرمائے، اس سے زیادہ کی توفیق دے، استقامت آپ فرمائے. آپ لوگوں کے ذریعے سے ان زمینوں میں پتہ نہیں کتنے آدمی ہم سے زیادہ سجدے کرنے والے پیدا کر دیے ہیں. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ساری چیز کیوں ہو رہی ہے، میں نے کہا اس لیے ہو رہی ہے کہ جب کہ یہ کسی طرح سے ٹوٹ جائے اس کی بھی حفاظت، اس کی بھی حفاظت ہمیں کرنی ہے. اور اس کی حفاظت کا راستہ کیا ہے؟ ایک تو انتہائی توازن کی زندگی اختیار کرو. نبی اتنا ہوا اور ابو جہل کے سامنے منت مقابلے کریں، آپ ہم کو اس سے بڑے ہیں نبی سے؟ یہ توازن کا، محبت کا، رفق کا، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا، یہ میدان دعوت جو ہے یہ اس کا ہے جس کے اندر اللہ دیکھیں گے ذرا بھی گڑبڑ ہے اور یہ اپنے بھائی چاہتا ہے اس کو کان سے پکڑ کے ڈال دیں گے، اس کو وہ نہیں رہ سکتا اس میں، وہ اللہ کے نظام میں داخل نہیں ہے وہ. تو ایک تو اس بات کی نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ جس عظیم محنت کو انبیاء کے بعد امت کے اللہ نے حوالے کیا ہے، ہم اس کی قدر کریں گے، اس کی قدر کریں گے. اور دوسری نیت مہربانی کر کے یہ کر لو کہ اپنے دماغ ارد گرد سے متاثر ہوئے بغیر اللہ کے نظام اور اللہ سے پوچھ کر چلیں گے. جس کا کام ہے اس نے ساری ترتیبیں اپنی بتا دی ہیں، ادھر میں بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کام میں بڑا بن کر چلنا کوئی کمال نہیں ہے، بڑا ہو کر چھوٹا بن کر چلے یہ کمال کی بات ہے. خصوصاً جتنے اس مجمع میں پرانے موجود ہیں، سب آج سے اس کی نیت کرو کہ ہم مجمع میں سب سے چھوٹے بن کر چلیں گے. اللہ انشاءاللہ وہاں بھی بڑھائی دے گا، یہاں بھی بڑھائی دے گا. بہت مشکل ہے، نیت نہیں کرتے اس کی. ہاں چھوٹا بننے میں اپنے آپ کو بہت بہت یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت خراب ہو جائے گی ہم چھوٹے بن کر چلیں، نہیں، عزت اور بڑھ جائے گی. تو اب میں نے عرض کیا ہے کہ تبلیغ کا کام کیا ہے، وہ جو قدرت سے وسائل قدرت کی طرف بڑھ گئے ہیں ان کو وہاں سے نکالنا یہ ذمہ داری ہے، یہ انبیاء کی ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہو گئی ہے. یہ امت خود اس سے دوڑ پڑی، جس طرح وہ کافر دوڑ رہے ہیں تو نکالیں گے کیسے ان کو؟ پھر عرض کر دیتا ہوں، وسائل کا استعمال منع نہیں ہے، وسائل کی طرف دوڑ بنا ہے. دوڑ ففروا الی اللہ، دوڑ اللہ کی طرف ہو. یہ وسائل والے اور میں وسائل کی، ان کی سارے گردنیں آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی. نظام ہے اوپر کا، جو وسائل کی طرف دوڑتا ہے وہ مار کھاتا ہے، جو قدرت کی طرف دوڑ لگاتا ہے قدرت اس کو اتنا اونچا کرتی ہے کہ وسائل والوں کو میں وسائل کے اس کے حوالے کر دیتی ہے. تو اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ساری امت جو ہے تیار کرائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، غور کرو، تیار کرائی تھی اس کے لیے کہ یہ جو میری طرف قدرت سے مجھ سے بھاگ کر اڑ جائیں گے، یہ آپ کی امت ان کو نکالے گی. ہمارا کام یہ تھا. اس سے جہاں کہا گیا ہے کنتم خیر امت، آگے لگایا ہے اخریت للناس، آپ کو نہ کارخانوں کے لیے بنایا گیا ہے، نہ آپ کو جو ہے اس کے زراعت کے لیے بنایا گیا ہے، نہ آپ کو مال کمانے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کا مین بزنس انسانیت کی رہنمائی ہے کہ جو دوڑے قدرت کو چھوڑ کر ادھر ان کے رخ کو قدرت کی طرف موڑا جائے. جب یہ امت اپنے کام پر تھی, یہ امام عالم تھی, ساری قومیں اس کے نیچے تھی. وہ میں مصر میں بات کر رہا تھا آپ سے, اس لیے کہتا ہوں شاید آپ کو بھی بات سمجھ میں آ جائے, ان کو تو سمجھ میں آ گئی تھی. میں نے کہا اس وقت جو مشکل پیش آ رہی ہے نا, یہ مسلمان کہتا ہے کہ کام تو کروں گا بھنگی کا, جمادار کا, اور اللہ کو کیا کہتا ہے کہ مجھے بادشاہ بنا دو. بھنگی کو کیسے بادشاہ بنائیں, کام بھنگیوں کا کرے اور بادشاہ بن کر رہنا چاہیے, کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو امام عالم کا کام بنتے تھے, امام عالم بن گئے, ہم بھنگیوں کا کام کریں. وہ ایک بہت بڑے انجینئر صاحب تھے, مجھے کہنے لگے, کہنے لگے یہ انہوں نے جو یہ جو فلش کا اور گٹر کا یہ نام انہوں نے کیسے کیا ہے؟ میں نے کہا بھنگیوں کا کام ہے, انہوں نے کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے اس میں کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھنگی جو ہے اگر صفائی کرتا ہے, یہ کرتا ہے تو بھنگیوں کا کام کرتے ہیں, اس میں کیا ہے؟ ہمارے ذمہ جو اللہ نے کام ڈالا ہے وہ انسان کو انسان بنانے کا ڈالا ہے. میں نے ان کباڑی کاموں کو ہمارا اس امت کا کام نہیں بنایا. کہا انسان انسانی زندگی گزارے اور انسانی زندگی کو سمجھے, اس کو انسانی زندگی کو دکھانا, انسانی زندگی تک بلانا, انسانی زندگی کو سکھانا, وہ اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ دنیا میں اسلام جو پھیلا ہے یہ ان لوگوں سے پھیلا ہے جن کو یہ انسان کو انسانیت سکھانا آتی تھی. یہ کباڑی لوگوں سے تھوڑی پھیلا ہے یہ. تو اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ بھائی تین نیتیں کرو, نیت کے ذریعے میں طے کرو تاکہ اوپر کا نظام متوجہ ہو. کرنے کی بات بعد میں آتی ہے, انما الاعمال بالنیات, پہلے نیت کرنی پڑتی ہے. اور نیت بھی اس کو کہہ رہا ہوں کہ جس کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہو وہ نیت کرے, جس کے نہیں ڈالا اللہ نے خود اس کو کہہ دیا تو انتظار کر, ابھی دیکھا جائے گا جب تیرا معاملہ ہوگا. تو جن کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ان سے عرض کر رہا ہوں کہ تین نیتیں کرو. پہلی نیت یہ کرو کہ ہم کباڑی کاموں سے ہٹ کر وہ عظیم محنت جو نبی کی وجہ سے ہمیں دی گئی ہے ہم اس کو اوپر رکھیں گے, اس کو نیچے رکھیں گے, اور پوری دنیا کے انسانوں میں اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے اور اللہ کے دین میں لانے کی محنت کریں گے. نیت کے درجے میں طے کرو بھائی. دوسری نیت یہ کرو کہ یہ کام افراد کا نہیں ہے. آپ جو اللہ کو دکھانا چاہتے ہیں نا کہ جناب یہ پیر صاحب ہیں, یہ عالم صاحب ہیں, یہ شیخ صاحب ہیں, یہ فلانے صاحب ہیں, یہ دیکھو کام کر رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں میں نے پوری امت کے ذمہ لگایا ہے, ان کے ذمہ لگایا ہے میں نے. کنتم خیر امت, ان پوری امت ہے کہ یہ پیر صاحب یہ عالم صاحب ہیں؟ کہا تم پوری تم خیر امت میں نہیں داخل ہونا چاہتے؟ تو اس کی نیت کرو کہ اس یہ کام جو ہے افراد امت کا نہیں ہے, مجموعہ امت کی طرف ہے. میں اتنی بات مولانا اشراف فرماتے تھے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر اکثریت آ جائے تو فیصلہ کر دیتے ہیں وہی جیسے کہ تمام پر فیصلہ کرتے ہیں. یاد فرماتے تھے تم 51% کام پر لے رہا ہوں تب بھی میں اللہ سے فیصلہ کرا لوں گا. تو اس لیے اس کی نیت کریں گے کہ اس امت کو دوبارہ اپنے کام پر لانے کے لیے ہم پوری محنت کریں گے. اور تیسری نیت کیا ہے کہ آج سے ہم نے دو باتیں طے کر لی ہیں. بات انہی سے احساسوں سے بات نہیں کر رہا ہوں, جن کے دل میں حق ڈالا اللہ نے ان سے ہی بات کر رہا ہوں. تیسری نیت یہ کریں کہ آج سے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نمبر 1 پر رہے گی, اپنی محنتیں اس کے تابع ہوں گی, اور غیر مسلموں کی جو زندگی کی چیزیں ہم نے اپنا لی ہیں, چاہے شکل میں, چاہے لباس میں, چاہے شادی بیاہ میں, چاہے تجارت میں, چاہے زراعت میں, چاہے گھر کے نقشوں میں، ہم ان سب سے توبہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک چیز کو اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب اس کے لیے اس مبارک ترتیب کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے جو آدمی تیار ہو اس کو وہاں آنا پڑے گا جہاں صحابہ آئے ہیں. صحابہ نے حضور کی محنت کے اندر، حضور کی محنت بھی سیکھی ہے، زندگی بھی سیکھی ہے. یہ گھر بیٹھ کے نہیں ملتی ہے، نہ ادھر سے ملتی ہے، نہ مسجدوں کے اندر قرآن سننے سے ملتی ہے. یہ تو حضور کی محنت کے میدان میں صحابہ نے سیکھی ہے، وہی سیکھی جا سکتی ہے. تو جو بھائی ان دونوں چیزوں کو، کہ محنت، حضور کی محنت بھی آ جائے، حضور کی زندگی جس کو دین کہتے ہیں وہ بھی آ جائے، جو اس کے لیے تیار ہو اور اس کو سیکھنے کے لیے تیار ہو، تو اس کو وہاں آنا پڑے گا جہاں صحابہ نے آ کر سیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں کیوں وقت مانگتے ہیں؟ مانگتے اس لیے ہیں کہ اس محنت کے بغیر وہ دی نہیں جاتی، نہ محنت دی جاتی ہے، نہ نبی کی زندگی دی جاتی ہے. وہ وہی ملے گی جہاں پر پہلوں کو ملی ہے. اب اس کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ تو حضرات صحابہ کرام سے پوچھیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ جب تک سیکھ نہ جاؤ دونوں چیزیں تو گھر نہیں جانا. ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دعوت دینا شروع کریں تو یہ آدھا مرتبہ تو یہیں مر جائے گا، ان کے ہارٹ فیل ہو جائیں گے، جو باقی جائے گا گھر تک بڑھ جائے گا جا کر. تو ہو تین دن کے لیے کہتے ہیں نکلنے پھر ہوتے ہیں، تو جب یہ ہوا کہ جانا نہیں گھر جب تک کھینچ دے گا، تو کہتے ہیں یہی مر مرا کے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اپنے کام سے تعلق ٹوٹ چکا ہے اور مناسبت نہیں رہی. تو یہ مناسبت پیدا کرنے کے لیے یہ سارا نظام ہے، یہ کام نہیں ہے. کام تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا مرنا جینا اسی چیز کے لیے ہو جس کے لیے نبی کا تھا اور جس کے لیے نبی کے صحابہ کا تھا. کام تو دراصل یہ ہے کہ ہمارا دل میں یہ آ جائے کہ اسی کے لیے مرنا ہے، اسی کے لیے جینا ہے. مایا مماتی للہ رب العالمین، کوئی دوسرا وہ نہیں ہے. تو اس مناسبت کو پیدا کرنے کے کہتے ہیں کہ بھائی آہستہ آہستہ کام کے قریب لاؤ. یہ کام نہیں ہے، آپ جو سمجھتے ہیں تین چلے چلے کئی کام ہم کر رہے ہیں، یہ کام وام کچھ نہیں ہے، کہیں محالتے میں پھنس رہے ہو، یہ کام نہیں ہے. یہ تو مناسبت نہیں رہی ہے، اس مناسبت کو پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ ان کو کام کے قریب لانے کی کوشش کی جائے. تو اس لیے اس مجمع میں جتنے ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے تین چلے لگا کر اپنے ملک میں دو تین سال کام کو سلیقے طریقے سے کیا ہے اور کام کی عظمت اور قدر ان کے دل میں آ گئی ہے، ان سے یہ درخواست ہے کہ دنیا کے ملکوں میں مسلمان بستے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ان کو راستہ دکھانے کے لیے کہ پھنس یوں گئے ہو نکل یوں سکتے ہو، اس کے لیے سال اور سات مہینے کے لیے حوصلے سے اپنے آپ کو پیش کریں. تو اس مجمع میں جتنے ایسے ساتھی ہیں وہ حوصلے سے اپنے آپ کو خود کھڑا کر دیں بھائی، پکڑ دھکڑ کی بات نہیں ہے. بس جس کے اندر یہ استعداد موجود ہے کہ وہ سال سات مہینے کے لیے کسی ملک میں جا سکتا ہے، وہ حوصلے سے اپنے آپ کو کھڑا کرے. جی بھائی فرمائے اس کے لیے،
فرمائے جی. وہ سارے احباب جو ماشاءاللہ ملکوں کے لیے تیار ہیں اور چار مہینے لگا لیے، دو تین سال اپنے ملک میں کام کر لیا، وہ حوصلے کے ساتھ فرمائیں. ایک سال سات ماہ، جی فرمائیں جی.
اور یہ ایک درخواست ہے مجمع سے، میں نے کل بھی کیا تھا کہ شیطان آ کر، پہلے نہیں کہا حدیث میں، شیطان آ کر جو ہے پیشاب کی جگہ کو ہلاتا ہے، کسی کے گلے میں تھوک پھساتا ہے اور کہتا ہے بھاگ چل. اور اس کو پتا ہے کہ مطالبے کے وقت بھاگنا اللہ کو جتنا ناگوار ہے وہ کسی چیز نہیں، کہ میری طرف آنے کا مطالبہ ہو رہا ہے اور یہ بھاگ رہا ہے. تو یہ وقت بھاگنے کا نہیں ہے بھائی، اس وقت دو ہی کام ہیں، یا اللہ کے مطالبے کو پورا کرو یا اللہ کے سامنے رو کہ ہم کس کام کے تھے اور ہم کہاں پھنس گئے ہیں، اس سے مانگو اس بات کو، یا سر جھکا کر رو یا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو بھائی.
جی بھائی فرمائیں، حوصلے سے فرمائیں جی. ایک سال سات ماہ اور اندرون ملک ایک سال، جی.
اپنے مساجد کی علاقوں کی جماعتیں ہوں وہ بھی لکھوائیں اور اپنے آپ کو بھی اس میں لکھوائیں. حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں اللہ کی جناب میں.
جی بھائی فرماتے جائیں فرماتے جائیں. ماشاءاللہ آج بھی بہت محنت ہوئی ہے اور الحمدللہ آج ظہر کے بعد بھی بہت سارے ساتھی جمع ہوئے جنہوں نے ملکوں کے لیے اپنے پرچے بنوائے ہیں نام لکھوائے ہیں. فرمائیں جی. جی جماعتیں بھی فرمائیں افراد بھی فرمائیں. جی
فقیری مسجد سے دو جماعتیں
سات ماہ کی ماشاء اللہ.
جب فقیری مسجد سے دو ماہ کی جماعت ہے تو آپ سے نہیں اللہ پوچھے گا کہ امیری مسجد کہاں گئی ہے.
صحیح فرمایا.
فقیری مسجد دو جماعتیں دے رہی ہے تو امیری مسجد کو کتنی دینی چاہیے. اللہ نے فقیری مسجد کو کھڑا کیا اسی واسطے تاکہ آپ پر حجت قائم کرے.
سبحانی
مسجد دو جماعت نہیں ہے آپ کیسے بیٹھے گئے.
سبحانی مسجد سے ایک جماعت ماشاء اللہ. اللہ پاک قبول فرمائے.
فرماتے فرماتے ہمت کر کے.
جی بھائی فرمائیں فرمائیں بلی بلی فرمائیں ماشاء اللہ. جہاں جہاں سے جماعتیں تیار ہیں وہ فرمائیں اپنی ذات کے اعتبار سے ہی فرمائیں. جماعت کو جی کہاں سے نہیں کون سا علاقہ ہے آپ کا. فرنٹیئر کالونی سے ماشاء اللہ. سات ماہ کے لیے اللہ پاک قبول فرمائے. جی بھائی اس طرح فرمائیں جی. جسے حضرت نے فرمایا جن کو اللہ پاک نے حق ڈال دیا ہے وہ اس کو ضرور اس کو پیش کریں اپنے آپ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے. جی فرمائیں جی فرمائیں.
بیرون ملک کے لیے سال سات ماہ کی جماعتیں اندرون میں ملک میں بڑی بڑی پٹی ہیں اور علاقے ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں اور آپ ہی لوگوں کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ ان بیچاروں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ نماز بھی فرض ہے کوئی چیز. میں پاکستان کے اندر کی بات کہہ رہا ہوں تو کل کے پوچھا نہیں جائے گا کہ مخلوق بستی تھی اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ نماز فرض ہے اور مسلمان سے. تو ایسے علاقوں میں سال کی لمبی جماعتیں چلتی ہیں. بیرون ملک کے لیے بھی بتاتے جاؤ اندرون ملک کے سال کے لیے بھی فرماتے جائیں.
جی بھائی اندرون. جی محمدی مسجد سے سات ماہ کی جماعت ماشاء اللہ. فرمائیں جی فرمائیں. جی شاہ فیصل قانونی کون سی مسجد. فاروقی مسجد سے سات ماہ کی جماعت ماشاء اللہ. جی اور فرمائیں جی. یہاں پر ہمارے ساتھی لکھ رہے ہیں آسمانوں پر فرشتے لکھ رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ وقت قبولیت کا ہے دعاؤں کا ہے. اس وقت جو عزم کریں گے لکھوائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور قبول فرمائیں گے ضرور اللہ پاک ان کے لیے راستہ آسان فرمائیں گے. جی
اور بھائی اتنی دعوت دینا آپ بھی سیکھو. یہ لوگ جو کھڑے ہو کر جاتے ہیں نا یہ جاتے نہیں ہیں ان کو شیطان پکڑ کے لے جا رہا ہے. ان کو شیطان سے بچاؤ. ان کو
ایک سال کے لیے ماشاء اللہ. کیا نام ہے. ہدایت اللہ. ایک سال کے لیے. جی چار مہینے کے لیے ماشاء اللہ جماعت ہے نا بھائی. کیا نام ہے آپ کا. عبداللہ ماشاء اللہ. جی سال اندرون کے لیے ایک سال ماشاء اللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. اور جی اور جلدی جلدی فرمائے جلدی جلدی فرمائے. بھائی آج جو ہے نا آخری تشکیل ہے.
دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے اس سے میری درخواست ہے اس توفیق کو ضائع مت کرے گرانا کرے کچھ نہ کچھ.
جی ایک سال کے لیے کیا نام ہے. ماشاء اللہ. جی جہان آباد احمدی مسجد. ایک سال اندرون ملک ماشاء اللہ. جی بھائی فرماتے رہیں بھائی فرماتے رہیں.
اور یہ اندرون ملک یا بیرون ملک کا جو نام دے رہے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ اپنے قریب میں بیٹھے ہوئے مساکین کو بھی تلاش کریں بناوٹی مساکین کہ اللہ کے راستے میں جا سکتے ہیں اور مسکین بن کر بیٹھے ہوئے ہیں.
جی بھائی گلمدین جی.
صحابہ کے مزاج کو اختیار کریں. وہ خود بھی تیار ہوتے تھے ساتھ والوں کو بھی تیار کرتے تھے.
میں خود بھی تیار ہوں جسے فرمایا حضرت نے. اوروں کو
ادھر جانے کی ضرورت نہیں. جو آپ کے پاس قریب بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی سا حوصلہ دلائے ان کو.
جی
فرمایا فرمایا ہمت کے ساتھ بھائی.
نقد عبد القدیر ماشاء اللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. جی بھائی اور فرمائیں جی. سب یہاں تو نقد ہی تیار ہو رہے ہیں. جی فرمائیں جی فرمائیں بھائی. سبھی فرمائیں نا جتنے ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جو لکھوا چکے ہیں پھر بھی لکھوا دیں. جمع چار مہینے. اور نقد جماعت ہے. کون سی مسجد ہے. گلزار مسجد. جی ماشاء اللہ. اور جی زور سے فرمائیے. ہر سال چار مہینے. جی بھائی کون سی مسجد سے. اندرون ملک سال مسجد کا نام.
توحیدی مسجد ماشاءاللہ، توحید والے تو یہی کام ماشاءاللہ خوب کریں گے جی.
بھائی مجھے درخواست ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے اور لوگ نام دے رہے ہیں، اس میں صرف نام دینے والے کھڑے ہو، باقی مہربانی کر کے بیٹھ جاؤ، کیوں پر مجھے کو پریشان کرتے ہو
جی. بابو سلام مسجد سے 8 جماعتیں،
اللہ کی رحمت متوجہ ہے، لوگ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کر خان خواہ کے واسطے اپنے اوپر اللہ کی توجہ کو ہٹاتے ہیں.
محمودیہ مسجد سے کتنی 7 ماہ کی محمودیہ مسجد ماشاء اللہ
کے قریب کھڑے ہوئے ہیں،
7 ماہ کی جی، ہر سال 4 مہینے ماشاء اللہ جی. جماعت ہے کون سی مسجد، کون سی مسجد ہے؟ ذکریہ مسجد جی بھائی، گلستان جوہر 7 ماہ. مسجد کون سی ہے؟ مسجد بلال ماشاء اللہ جی.
جو جو ساتھی جہاں جہاں کھڑے ہوئے ہیں مہربانی کر کے ان کو بٹھا لیجئے، ان کے کھڑے ہونے سے مجمع کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ اللہ کے یہاں ویسے پکڑے جائیں گے
جی بھائی. حفیظیہ مسجد سے کتنی جماعت ہے؟ 4 مہینے کی نقد جماعت جی ماشاء اللہ. کون سی جماعت؟ نارتھ نازی آباد جی. حسینی مسجد سے اندرون ملک سال کی جماعت ماشاء اللہ جی بھائی.
صرف ماشاء اللہ والے کھڑے ہوں، باقی کو منت کر کے بٹھا لیجیے مہربانی کر کے
جی. کون سی مسجد؟ 4 مہینے جی بھائی. نور مسجد سے 4 مہینے کی جماعت جی بھائی، 4 مہینے کی ایک جماعت ماشاء اللہ. کون سی مسجد ہے؟
یہ ساتھی بہت دیر سے کھڑے ہیں
جی بھائی. ایک جماعت چلے تین چلے کی عمر مسجد سے، آفریدی کالونی سے ماشاء اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے جی بھائی. مدینہ سے کالونی سے 4 مہینے کی جماعت ماشاء اللہ جی بھائی، 4 مہینے کی جماعت. کہاں سے؟ سر سید یونیورسٹی سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی بھائی. اور فرمائے.
السلام علیکم سر.
چلے تین چلے کی جماعت کون سی مسجد؟ مدنی مسجد جی بھائی.